بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عقيدة طحيوك شرح قدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمة الله عليه فرماته: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. هم الله تعالى كي ذات مي گہرائی سے غور و فکر نہیں کرتے، نہ اللہ تعالیٰ کے دین میں بحث کرتے ہیں یا بحث مباحثے کرتے ہیں. دو جملے ہیں چھوٹے سے، اور ان جملوں کا تعلق ہے جو پچھلے جملے ہم بیان کر چکے ہیں، جو مسائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہمیں یقین ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمیں یقین ہو جاتا ہے، اعتراف کر لیتے ہیں، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اسے اپنا لیتے ہیں صحیح سمجھنے کے ساتھ، پھر جو خدشات ہوتے ہیں دین میں، حد سے گزرنے کا یا اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پر بعض باتیں شریعت میں شامل کرنے کے لیے، یہ جو خدشات ہیں دور ہو جاتے ہیں. شیخ صاحب نے یہاں پر اس جملے کو بیان فرمایا ہے، ان دو جملوں، بڑے خوبصورت جملے ہیں دو، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے خبردار رہیں، جو بات بھی کرنی ہے علم کی بنیاد پہ کریں. جتنا علم ہے یا جتنا علم تمہیں دیا گیا ہے اس کے مطابق بات کریں، اس سے زیادہ یا اس سے کم نہیں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، جو اللہ تعالیٰ کی قدر جانتا ہے وہ اس جملے کو بھی سمجھتا ہے، جو حقیقتاً قدر جانتا ہے ان جیسے جن کے تعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدر، ان کو تو کوئی قدر نہیں، کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، نافرمان ہے، انہوں نے کیا قدر کی اللہ تعالیٰ کی؟ بات ان کی جو قدر کرنے والے ہیں، سلف صالحین اور ان کے متبعین، اس لیے فرماتے ہیں ولا نخوض فی اللہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم کون ہیں؟ سنت والجماعت سلفی، جو صحابہ سلف کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے گہرائی کا راستہ اختیار نہیں کرتے، حقیقت تک پہنچنا ہے. جو چیزیں سامنے ہیں ان کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، یہ راستہ بڑا خطرناک راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. نبوت کا راستہ صراط مستقیم بالکل واضح ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق علم غیب سے، علم شہادہ سے نہیں ہے، کہ ہر بندہ جو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں عینک کیسی ہے، اس کا مجھے ادراک ہے، یعنی اس کو ہر طرف سے میں جانتا ہوں، اس کا حقیقت بھی میں جانتا ہوں، کیونکہ یہ اس کا تعلق علم مشاہدہ سے ہے. اس دروازے کے پیچھے جو ٹیبل رکھی ہے مجھے نہیں پتا وہ کیسی ہے، یہ تو پتا ہے ٹیبل میں نے دیکھی، لیکن کیسی ٹیبل ہے، کس چیز کی بنی ہے، اس کے اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے، اگرچہ میرے اور اس کے بیچ میں جو فاصلہ ایک دیوار کا ہے میں نہیں جان سکتا، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ مسکین انسان، ناقص اور قاصر عقل والا، کم سمجھنے والا، اس کی رسائل اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جائے، اور پھر اپنی خواہش نفس کے مطابق جو جی میں آئے کہتا رہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بات کرنا درست نہیں ہے بغیر علم کے، اور یہ سب سے بڑا گناہ سمجھا گیا ہے، القول في الله من غير علم, شرک بھی یہیں سے پیدا ہوا, کفر بھی یہیں سے پیدا ہوا. تو اصل بنیاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدر نہیں جانے جیسے کہ قدر کرنے کا حق تھا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے صحیح علم نہیں تھا. وہ علم جو قرآن اور سنت میں موجود ہے, قرآن سنت کی روشنی میں نہیں, سلف کی فہم کے مطابق نہیں, اپنی مرضی سے بعض لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی, خود بھی گمراہ دوسروں بھی گمراہ کیا. اور پھر جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہم خوف نہیں کرتے, حقیقت کے پیچھے نہیں لگتے, جس کا علم نہیں اس کی کھوج میں نہیں لگتے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اس کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اسی میں سے. جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں بھی بغیر علم کی بات نہ کرو. بحث مباحثے شروع ہوتے ختم لینے کا نام نہیں لیتے. ہر گروہ کہتا ہے میں حق میں ہوں, کل حزب بما لدیہم فرحون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے خوش ہیں, اور ہر گروہ سمجھتا میں حق پہ ہوں, اگرچہ حق سے دور ہے. حق صرف ایک ہے, ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی صراط مستقیم ہے. عجب بات یہ سب اسی راستے کی طرف نسبت بھی کرتے ہیں اور اکثر اس راستے سے دور بھی ہیں. الطائف المنصورہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے, طائف جس کو کامیابی دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہی اس راستے پہ چلتا رہے گا. باقی بہت سارے لوگ جو ہیں, بہت سارے جماعتیں اور فرقے جو ہیں, احزاب جو ہیں, وہ دعویٰ تو ضرور کریں گے لیکن دور ہوگا. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین میں باتیں کی ہیں بغیر علم کے. تو دونوں چیزیں ہیں, یہ دونوں راستے خوفناک راستے ہیں, ہلاکت کے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اگر بات کرنی ہے علم کی روشنی میں کریں یا خاموشی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ کے دین کے تعلق سے کوئی فتویٰ دینا, کوئی بات کرنی ہے علم کی بنیاد پہ کریں, علم کی روشنی میں, ورنہ خاموشی اختیار کریں. خاموشی سے بہتر کوئی اور سلامتی کا راستہ باقی نہیں رہتا ایسے معاملات میں. آئیے دیکھتے ہیں شیخ صالح بن فوزان کیا فرماتے ہیں جملے کے تعلق سے. فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے گہرائیوں کی طرف نہیں جاتے, بلکہ ہم مان لیتے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات ہیں. ہم ان کی باطل تأویلیں نہیں کرتے, اور ان کے جو ظاہری معنی ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور معنی نہیں بیان کرتے. ہم کوئی ایسے معنی نہیں لے کے آتے اپنے تئیں جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہ ہو, اپنی اتباع نہیں کرتے, اور نہ ہی ہم اپنے قاصر عقلوں کی پیروی کرتے ہیں, کیونکہ یہ کفر ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے. جو اپنے عقل کو آگے کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی ایسی اللہ تعالیٰ ذات کے تعلق سے کوئی بھی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے بغیر علم کے, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ کفر اللہ تعالیٰ سے, سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین میں ہم بحث مباحثے نہیں کرتے, جدال نہیں کرتے. صرف دو ہی راستے ہیں. پہلی بات یہ ہے اس چیز پر ہمارا ایمان ہے اور اس چیز پر ہم توقف کرتے ہیں. اگر ہمیں نہیں پتہ, سبحان اللہ, جس کا پتہ ہے اس پر ایمان ہے, جس کا پتہ ہے اس پہ ہم توقف کرتے ہیں. جو چیز ثابت ہو چکی ہے قرآن میں اور حدیث میں, تو ان مسائل میں تو پھر جدال کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی, نہ ہی کرنا چاہیے, بلکہ ہم فوراً اس پر ایمان لے کے آتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں. اور اگرچہ ہماری قاصر عقلیں بعض چیزوں کو سمجھ نہ سکے, سبحان اللہ, جب بات عقیدے کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے, دلیل آگے قرآن میں اور صحیح حدیث میں, اب میرے قاصر عقل ہے, کیا سب کی عقل برابر ہے؟ نہیں, میری قاصر عقل ہے. کیا میں جب تک میری عقل نہ مانے میں نہ مانوں؟ نہیں, یہ راستہ اہل سنت جماعت کا راستہ نہیں ہے, یہ سلفیت کا راستہ نہیں ہے, اہل حق کا راستہ نہیں ہے. تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرو. نہیں آ رہا ہے تو پہلے کہو آمنت وصدقت, تسلیم کرو, پھر جا کے پوچھو علماء سے مزید علم حاصل کرنے کے لیے, تو کسی نے روکا نہیں. لیکن یہ کہ میری عقل نہیں مان, جب تک مانے گی نہیں میں شکوک اور شبہات کے دلدل میں غرق ہوتا رہوں گا, نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. تو عقیدے کے مسائل میں پہلے آمنا وصدقنا, یہ قاعدہ ہے. رسم فعل کا کیا طریقہ ہے, کیا کہتے ہیں, کل من عند رب آمنا بکل من عند رب, ہم نے, ہمارا ایمان ہے جو بھی آیات محکم میں متشابہ ہے, ہمارا ایمان ہے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جو متشابہ ہے کیسے متشابہ, پھر اس کو محکم کی طرف لٹا دیتے ہیں. ایسا فرماتے ہیں, اور اگر ہماری عقل کامل ہوتی ہیں اور ہر چیز کو سمجھ لیتی تو پھر بشریت کو انبیاء اور رسولوں کی حاجت نہ ہوتی. پھر ضرورت کیا, ابھی جب ہماری عقل ہی کامل ہے, ہم جو بات سن لیتے فوراً سمجھ لیتے ہیں, سمجھانے والے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی, تو پھر اللہ نے رسول کیوں بھیجے, کتابیں نازل ہو جاتی ہمارے ہاتھوں میں, ہم پڑھتے اور عمل کرتے رہتے. سبحان اللہ. تو اس سے یہ واضح ثبوت ملتا ہے کہ ہمارے عقول قاصرہ ہیں, اور رسولوں کو بھیجنے کی بھی ضرورت تھی, اللہ تعالیٰ پر رسول بھیجے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے حق والوں کے لیے اور باطل واضح ہو جائے باطل والوں کے لیے. سبحان اللہ. اسی جملے کے تعلق سے امام ابن عبد العزیز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله, کہتے ہیں شیخ صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ جو متکلمین کے اہل کلام کے جو باطل اقوال ہیں, جو باطل کلام ہے, اس سے اس کی مذمت کر رہے ہیں, ان کے علم کی بھی مذمت کر رہے ہیں. اہل الکلام, علم الکلام, ایسے الفاظ آپ شاید پہلے نہ سنے ہو, کیونکہ یہ باتیں جو ہے عام لوگوں کو پتہ نہیں ان چیزوں کے, اہل کلام کون ہے, علم الکلام کیا ہے. اگرچہ آج امت میں جو اشعری ماتوریدی ہیں ان کے عقیدے کی بنیاد ہی اہل کلام اور علم کلام کی بنیاد پہ ہے, جیسے کہ اس کلام میں علم الکلام صرف باتیں بنانا ہے اور کچھ بھی نہیں, کلام ہی کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ نہیں, لوگوں کے اپنی زبانیں ہیں اور اپنی سمجھ, اپنی قاصر عقل کی بنیاد پر ہی کلام ہے. انہوں نے فلسفے کی کتابیں پڑھی, فلاسفہ سے کافی متاثر تھے. فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کا وجود دوسری سے جوڑنا, دوسری کا تیسری سے جوڑنا, ہر چیز جو جڑی ہوئی ہے, ہر چیز کا سبب کوئی اور چیز ہے, بغیر اسباب بغیر یہ وجود کائنات میں ہے ہی نہیں. تو ہر چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو جانتے ہوئے انجانے میں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, آپس میں ملانا چاہتے ہیں چیزوں کو. تو فلسفہ کا وجود میں آیا آہستہ آہستہ, یہاں تک کہ وقت آیا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے, تو اللہ کو اس نے پیدا کیا ہے, یہ انجام اس فلسفے کا جس کا انجام ہلاکت ہے. تو اہل الکلام کلام پڑھنے والے مسلمان ہیں, انہوں نے دیکھا کہ ان فلسفی لوگوں کی بعض باتیں ٹھیک ہیں, کہ پتہ تو ہمیں لگے کہ دین جو ہے یہ اندھے گنگو بہروں کا دین نہیں ہے, یہ سمجھدار لوگوں کا دین ہے. تو عقل پر پہلے تولتے ہیں اور عقل پر تولنے کے بعد عمل کرتے ہیں. تو عقل کے تولنا جب شروع کیا تو عقیدے کے مسئلے سامنے آئے, خاص طور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ ذات کے تعلق سے مسائل سامنے آئے. اب جس چیز کا تعلق علم غیب سے ہو بنیادی طور پر ارکان ایمان, وہ خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے, اب عقل پہ کیسے تولے گے اسے؟ تو عقل پہ ہم وہ تولتے جو ہمیں نظر آتا ہے, یا جس کی کن اور حقیقت کو ہم جانتے ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کیا جانتے ہیں؟ حقیقت جانتے ہیں, معنی تو جانتے ہیں الفاظوں کا ہم, لیکن حقیقت کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اب کیسے ہاتھ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, ہاتھ اگر مان لیتے ہیں تو تشبیہ لازم آتی ہے, ہماری عقل نہیں مانتی کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں, دو ہاتھ تو مخلوق کے ہیں, ہمارے دو ہاتھ ہیں. جب کہتے ہیں اللہ کے دو ہاتھ ہیں تو پھر ہماری عقل جو نہیں مانتی جب تک کہ تشبیہ خالق مخلوق کی نہ ہو, جب تشبیہ آتی ہے تو پھر کفر ہے. کفر سے بچنے کے لیے ہم یہ راستہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ہاتھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ الخوض فی ذات اللہ. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ امام ابن عبد الحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, کہ شیخ حذیفہ الطاہب رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پہ یہ فرمان ہے کہ اللہ کے دین میں ہم بحث و بحث نہیں کرتے، بغیر علم کے بات نہیں کرتے. یہ اصل میں رد اور مذمت شیخ صاحب کر رہے ہیں اہل کلام کی، جو علم الکلام کی بنیاد پر زندگی گزار رہے اور گزار چکے ہیں، جو صرف عقل و منطق کو جانتے ہیں. تو مذمت کر رہے ہو کہ تم غلط کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اس طریقے سے گہرائی تک پہنچنے کا یہی انجام ہوتا ہے. کہتے ہیں فہم تکلّہ فی الہ بغیر علم وغیر سلطان اتاہم، کیونکہ جو اہل الکلام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بغیر علم اور بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، سورۃ النجم آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اپنے تئیں باتیں کرتے ہیں، حقیقتاً وہ اتباع اپنے ہی گمان کی کرتے ہیں. الظن وما تهوى الانفس، اور جو ان کی نفس خواہش کرتی ہے، جو ان کی نفسیں خواہش کرتی ہیں اور جو ان کا گمان ہے اسی کی اتباع کرتے ہیں حقیقتاً. اور دیکھا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تحقیق ان کی طرف ان کے رب سے ہدایت پہنچی ہے. وَلَقَدْ جَاءَ مِن رَبِّهِمُ الْهُدَى، سبحان اللہ، ہدایت اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کتاب نازل کی ہے اپنے رسولوں پر. اس ہدایت کی موجودگی میں بعض لوگوں نے اپنے گمان اور خواہش نفس کا راستہ اختیار کیا اور اس راستے پہ بہت آگے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہی بات کرنا شروع کر دی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پھر کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کوئی بھی بات کرے، کوئی بھی لفظ اپنے منہ سے نکالے، بلکہ اسے چاہیے اللہ تعالیٰ کی وہ صفت بیان کرے جو صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود بیان کی ہے. سبحان اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امت کے جید علماء میں سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کبھی بھی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالنا بغیر علم کے. جو علم کیا ہے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ خود فرمایا اپنے ذات کے تعلق سے، یا آپ یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ نصوص ہے. اگر یہ علم تمہارے پاس ہے تو پھر زبان بھی کھولو بولو، اگر نہیں ہے تو خبردار اگر زبان بھی کھولو تو. سبحان اللہ. پھر بعض سلف کے اقوال بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جسے میں اپنے اسماء و صفات کی سمجھ عطا فرمائی، اسے یہ بھی میں نے اس کے لیے بھی لازم کر دیا کہ وہ ادب کے دائرے میں رہے. سبحان اللہ. اور یہ حقیقت ہے کہ جو بھی توحید اسماء و صفات کا علم حاصل کرتے ہیں وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذات کا ادب بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن جو اسماء و صفات کی بات ہی نہیں کرتے، ان کے نزدیک توحید کی تیسری قسم ہے ہی نہیں، کوئی ضرورت نہیں اسماء و صفات کی، کیونکہ ان کے نزدیک علم بے قیمتی سے علم ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ پھر خالی مخلوق میں جو مشابہت کا معاملہ آتا ہے تو اس لیے یہ علم جو ہے اس کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. حقیقت یہ ہے جو جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے اتنی ہی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور پھر ادب کے دائرے میں بھی رہتا ہے. اور پھر ان کے لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ گہرائیوں تک جانا چاہتے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گئے جب اللہ تعالیٰ کی نور کی ایک جھلک اس پہ پڑی تو. سبحان اللہ. تو یہ انسان کیسے رہ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین میں ہم بحث و بحث نہیں کرتے، جدال نہیں کرتے. اس کے تعلق سے فرماتے ہیں ہم اہل حق کے، ذرا غور سے سنیں، کہتے ہیں ہم اہل حق کے खिलाफ कोई भी अहले हक के साथ कोई जिदाल नहीं करते, कोई मुखासमत नहीं करते, कोई बहस मुबहसा नहीं करते, जिसके नतीजे में एक बार शकूक और शुभात पैदा हो जाए अहले अहवा के, अगर हक पर चलने वाला भी अहले हक के खिलाफ बातें करना शुरू कर दे या उनसे जिदाल करना शुरू कर दे तो अहले बातल क्या करेंगे? यही जो बात है, जो मुखालफत है, इससे फायदा उठा के बाज़ शुबहात और शकूक यहां से लेके फिर वही आगे बढ़ाते रहेंगे और उसी पर जिदाल करते रहेंगे अहले हक के साथ। तो शेख साहब फरमाते हम कभी भी अहले हक के खिलाफ जिदाल नहीं करते कि बाज़ ऐसी शकूक शुबहात पैदा कर दे अहले अहवा के लिए कि हम उनसे आगे बढ़ें, क्योंकि ये तरीका जो है ये बातिल की तरफ बुलाने का एक तरीका है और हक को बातिल के साथ मिलाने का तरीका है और दीन को फासिद करने का एक तरीका है। दीन इस्लाम में अगर कोई फसाद बरपा करना चाहता है तो नऊज़ु बिल्लाह वो ये रास्ता अख्तियार कर ले कि अहले हक के खिलाफ जिदाल करना शुरू कर दे, दीन में फसाद आम हो जाएगा। और अगर दीन को मजबूत करना चाहते हो तो फिर अहले हक के खिलाफ कभी भी बहस मुबहस जिदाल ना किया करो। हाँ, मसला समझना है तो समझो, ये आपका हक है, लेकिन उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करना अहले हक से, अहले इल्म से, उनको अपने इल्म की बाजू की ताकत दिखाने के लिए नए नए मसले ईजाद करना, उनको आजिज करने के लिए अपने तय को मसले बना लेना कि देखो भाई ये आलिम जो है इसके पास कितनी इल्म की ताकत है, उलमा को आजमाना, उलमा के सामने बहस मुबहस करना, हक को जानते हुए भी हक के खिलाफ बातें करना और उलमा को आरिज करने की कोशिश करना, अहले बातिल को, अहले बिदअत को मौका देना कि वो इन झगड़ों से, इन जिदाल से कोई चीज़ें ले लें और फिर अहले हक के खिलाफ इस्तेमाल करें। ये सारे का सारा तरीका जो है ये अहले बातिल का तरीका है और अहले बिदअत का तरीका है और दीन में फसाद बरपा करने का एक खौफनाक रास्ता है। अल्लाहु अलम। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب
اليك। जिदाल की डेफिनेशन और जो हम लोग ये कहते हैं कि हम जिदाल नहीं करते, मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला के फरोख की तरफ जाता है कलफ इस्तेमाल हुआ।
मैं कह सवाल है कि जिदाल किसे कहते हैं और अल्लाह ताला ने तो हुक्म दिया है कि जादिलहुम बिलती अहसन, कि हमने जिदाल करना है। मैंने अर्ज की है कि अहले हक के खिलाफ जिदाल नहीं किया जाता, यानी कि आप अहले बातल के साथ जिदाल ना करें। बातल के साथ जिदाल करें वो भी शर्त है बिल्लत ही अहसन, अहसन तरीके से। बात यह है कि अहले हक के खिलाफ जिदाल करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? आप जानते हैं कि फलान शख्स जो है मुहिद है और हक पर है, आप उसके खिलाफ सिर्फ अपनी जमात को, अपने मुकाम को मजबूत करने के लिए उसके खिलाफ बात करते हैं, इससे दीन के सिवाय फसाद के क्या बाकी रहेगा? लेकिन अगर एक काफिर ग्रोह है अहले किताब में से, तो हम मना नहीं किए गए आप उनसे जिदाल ना करें, बल्कि अगर वो समझना चाहते हैं और वो बाज़ मसाइल हमारे सामने लेके आते हैं फिर जिदाल हमने करना है उनसे, क्योंकि जिदाल तीसरे नंबर पे इब्तिदा में नहीं है। उदउ इला सबी रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ति हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन, तीसरे नंबर पे पहले हिकमत है, फिर मौइज़ा हसना है, फिर जिदाल, सिर्फ जिदाल बिल्लती अहसन है। अहसन क्या तरीका है? यह नहीं है कि आपने उसका हक नहीं लेना, अगर वो हक की बात करता है तो कबूल करो उसे, अगर चहले किताब में से है कि हर बात उनकी झूठी होती है, नहीं, सच्ची बात भी, उनकी सच्ची बात को लो ताकि वो आपकी सच्ची बात को ले, आप उनकी सच्ची बात को झुटलाते रहोगे तो फिर आपके हक को कहां लेंगे वो। तो जिदाल होता है बिल्लत अहसन काफरों के साथ भी, अहले बिदायत के साथ भी जिदाल होता है, लेकिन बिल्लत अहसन को ना भूलें। अगर काफरों का हक है तो अहले बिदायत का भी हक है। बिल्लत अहसन कैसे होता है? नंबर 1, जुल्म ना करें, नंबर 2, गुस्से में नहीं, हद से ना बढ़े, गुलू को रास्ता अख्तियार ना करें, तकलीद का, अंधी तकलीद का रास्ता अख्तियार ना करें, इल्म की रोशनी में बात करें, दलील की बुनियाद पे बात करें। यह नहीं कि बस मेरी बात सही है उसकी बात है गलत, बिल्कुल गलत है। और अगर अहले हक आपस में किसी मसले में कोई मुनाजरा करते हैं, या जो बशर्त है कि यह जायज़ बशर्त है कि जिदाल का रुख बिलबातिल का रुख ना लिया जाए, जिसमें हक को देख कर भी सिर्फ हठधर्मी के लिए की वजह से आयत को आयत से मारा जाए, हदीस से मारा जाए, मैं कहता हूं यही हलाकत का रास्ता है, इसे आगाह रहे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं کہ جب میں کسی سے مناظرہ کرتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات اس کی زبان پر بیان کر دے. سبحان اللہ, اپنے مخالف کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور میں جب بھی جسم جدال مناظرہ کرتا ہوں اہل باطن میں سے, میرا دل یہی کرتا ہے کہ یہ شخص حق کو قبول کر لے, اور اگر میرے اندر کوئی خامی ہے تو میں اس سے حق لے لوں, میں قبول کر لوں. یہ بڑا پن کس کا ہے؟ ہر بندے کا ہے. عجب بات ہے واللہ. آج بات چھوٹے سے طالب علم ہوتے ہیں, یعنی دو چار درس سن کے دو چار کتابیں پڑھ کے علماء سے بحث کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں, ایسے ہونا چاہیے. اب حدادی کو دیکھ لیں آپ لوگ, غلو کا راستہ اختیار کر چکے, یہاں تک پہنچ گئے ہیں. کہتے ہیں امام نووی ابن حجر عسقلانی کی کتابوں کو جلا دیں, فتح الباری کو جلا دیں, اور صحیح مسلم کی جو شرح وہ بھی جلا دیں. یہ بدعتی ہیں کہ بدعتی کتابیں پڑھتے ہو تم لوگ؟ تبدیع میں غلو کا راستہ اختیار کیا. بھائی اشعری ہیں, غلطی ہوگی ان سے, لیکن علماء امت نے ان کتابوں کو لیا ہے, ان کے علم سے استفادہ کیا, جہاں پر غلط اس کی نشاندہی بھی کی ہے, اور ان کی جو عذر ہے وہ بھی بیان کیے ہیں. کہتے ہیں نہیں, جب بدعتی ہیں تو بدعتی ہیں, اور ان کی کتابوں کو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے, ان کو جلا دو, یہ ان کا حق ہے. اور یہ کہو کہ وہ بدعتی ہیں, جو بدعتی نہیں کہتا وہ خود بدعتی ہے. نعوذ باللہ, البانی بدعتی ہے, شیر مدحمین بدعتی ہے, پتہ نہیں کس کو چھوڑے امت میں. بڑے بڑے علماء بدعتی ہیں ان کے نزدیک. وجہ کیا ہے کہ یہی بحث مباحث علماء نے سمجھایا ہے, علماء نے بتایا کہ غلو کا راستے بچ کے رہے, دلائل سامنے رکھی ہیں, گزارشات سامنے رکھی ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ کہتے تم بدعتی ہو, اپنے استاد کو کہتے کہ تم بدعتی ہو. یہ خوفناک راستہ ہے. جدال کرنا ہے باللتی احسن, کبھی نہ بھولے. کافر کا حق ہے تو مسلمان کا حق ہے, اور عالم کا بھی حق نہیں ہے. مسلمان بھی عالم بھی ہے, تو باللتی احسن کا حق نہیں ہے. تو حق کو حق سے نہیں مارا جاتا, باطل کو حق سے مارا جاتا ہے. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ایک یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جاہل تم سے بحث کرو تو تم سلام کہو, تو میں نے کب کہا کہ جاہلوں سے بحث کرنی, جاہلوں سے بحث تو جاہل ہی کرتے ہیں, جو علم والے ہوتے ہیں جاہلوں سے بحث کبھی نہیں کرتے, ان کو سمجھاتے ہیں. اگر وہ بحث پہ اتر آتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں, جاہلوں سے کبھی بحث نہیں کی جاتی, جاہلوں کو سمجھایا جاتا ہے. اگر وہ بحث کر رخ بات کا رخ بحث میں بدل دیں تو خود خاموشی اختیار کر کے اٹھ کے چلے جاؤ, یا ان کو جانے کا کہو یا خود چلے جاؤ. کیونکہ جاہل کو کیا اسے بحث کرو, نہ اس کو پاس علم ہے, نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے, نہ اس کے پاس کوئی صحیح سمجھ ہے, اس کے پاس جہالت کے اندھیرے سے کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا کرے گا؟ ایسے شخص کو اگر آپ کہیں پہ بھی دیکھیں, چاہے وہ اپنے آپ کو عالم کہے, اپنے آپ کو طالب علم کہے, یا کوئی عامی شخص بغیر داڑھی کے بغیر اہتمام کے علم کے, جب دیکھے بات بحث کیا. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے, چھوٹا سا مسئلہ کہیں سے آ جاتا ہے, بحث شروع ہو گئی. اب جاہل کو تم جاہل سے جیت سکتے ہیں کوئی؟ نہیں, جاہل سے کوئی جیت سکتا ہے؟ اب جو بھی دلیل بیان کریں گے وہ کہے گا یار یہ تو بات ٹھیک نہیں. اب اس کو کیسے سمجھاؤ گے بات ٹھیک ہے؟ اللہ کا فرمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک مرتبہ رات کے غالباً بارہ کے بعد تقریباً, جی تھوڑا سا یوں لیٹا تھا سونے کے لیے, فون آیا. میں نے جواب دیا, کہتے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ختنہ سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ ختنہ جانتے ہیں؟ ختنہ سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے, رات کے 12:30 بج رہے ہیں, مجھے نیند سے تم نے اٹھایا ہے, اور تم یہ پوچھو ختنہ سب سے پہلے کس نے کیا, یہ تمہارے پاس سوال ہے؟ اب بیچارہ بیٹھے کسی سے بحث شروع ہوگی میرا خیال ہے, اور اس نے کہا ختنہ فلاں نے, اس نے ختنہ فلاں نے کیا, ہسٹری ختنے کی نکالی, دونوں جاہل پاتے کس کے پاس علم تھا یا نہیں تھا. تو کہنے نہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے, نمبر تو ہے, ابھی ملاتے ہیں, کیا مشکل ہے, مسئلہ ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے. تو یہ بحث کی بات ہے, ختنہ سب سے پہلے کس نے؟ اور رات کے 12:30 کون سا ختنہ آپ نے کرنا تھا؟ یا ایمرجنسی پڑ گئی تھی رات کے 12:30؟ یار صبح تک ذرا انتظار کر لیتے, بندہ کل چلو پوچھ لیتا ہے, لیکن دوسرے کی نیند خراب کر کے آپ نے ختنے کی ہسٹری پڑھنی ہے؟ عجب سی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, بعض جاہلوں کے پاس سوائے جہالت کے کچھ آپ کو ملے گا نہیں, اس لیے جاہلوں سے کبھی بحث نہ کیا کرے. بارک اللہ فیک. جی وہ تو معروف ہے, میں نے جب بھی کسی جاہل سے بحث کی مناظر کیا میں ہار گیا, اور جب بھی کسی عالم سے میں نے مناظر کیا میں اسے جیت گیا. جی دیکھیے, سوال ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو بھیجا خوارج کہ قتال سے پہلے ان کے خلاف تلوار اٹھانے سے پہلے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 12,000 کے قریب 10,000 سے زیادہ خوارج جو ہیں وہ تلوار اٹھا کے سیدنا علی کے خلاف تیاری کر رہے تھے کہ سیدنا علی اور صحابہ کے خلاف ہم جنگ کرتے ہیں. تو جنگ سے پہلے سیدنا علی انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو بھیجا, ان کو جا کر سمجھاؤ. سیدنا عبداللہ بن عباس عالم صحابی ہیں, علم والے ہیں, اور گئے وہاں پہ اور ان کو نصیحت کرنے کے لیے گئے. جب نصیحت کی بات ہو تو بات مناظر میں تبدیل ہو گئی, تو ان کو مناظر بلت احسن کیا, دلائل کی روشنی میں کیا. اب ایک عالم ہے اور مناظرہ کر رہا ہے ایک ایسے شخص سے جو علم سے دور ہے, جو صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھا اس کے پاس کیا علم ہوگا, مجھے بتائیں. جو علماء کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے اس کے پاس کیا علم ہوگا, جو صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے اس کی علمی حیثیت کیا ہوگی. لیکن دفاعی نہ دیکھیں, اس مناظرے کے بعد 4,000 خوارج نے توبہ کی, 4,000 اور جو باقی 8,000 تھے جتنے بھی تھے ان کے خلاف پھر تلوار اٹھی, ان کو قتل کیا گیا. چند لوگ, یعنی آپ گنتی پھر آپ انگلے پہ گن سکتے ہیں جو لوگ بھاگے وہاں سے, ان میں سے عبد الرحمن ملجم ایک شخص تھا جس نے پھر بعد میں آ کے سیدنا علی کو شہید کیا, ان کو قتل کیا. بارک اللہ.
اس میں اپنے اصل سٹارٹنگ میں کہا تھا